والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. گرامی قدر حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، مجھے اس بات پر انتہائی تعجب اور مسرت ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک تربیتی نشست تھی جو اس وقت ایک بڑے جلسہ کا روپ دھار چکی ہے. آپ حضرات بھی میری آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، مسلسل سفر، تقاریر، غالباً آج کی میری یہ ساتویں تقریر ہے اور ابھی اصل تقریر انشاءاللہ جلسہ میں سمن آباد میں ہوگی. یہاں تربیتی نشست تھی، کچھ نئے ساتھی محلے کے تشریف فرما ہیں. میں بڑے ہی آسان پیرائے میں، سادے لفظوں میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ سپاہ صحابہ کیا ہے اور کیا چاہتی ہے. مجھ سے قبل اسیر ناموں سے صحابہ، چیئرمین بلدیہ جھنگ، آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کس طرح اصحاب رسول کی عزت کے رکھوالوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح پیغمبر اسلام کے نام لیواؤں کو آج مشکلات کی راہوں پر چلنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ حق و صداقت کی راہوں پہ ٹہل ٹہل کے تو چل رہے ہیں مگر ڈول ڈول کے نہیں چلتے. دوستو، جب منزل سامنے ہو، مشن حق ہو، جذبہ صادق ہو، قیادت صالح ہو، دلوں میں اخلاص اور ساتھ اللہ کی نصرت ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بڑھتے ہوئے قدم روک نہیں سکتی. پھر باد سموم، مخالف سمت ہوائیں رخ موڑ جایا کرتی ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں ریزہ ہو جایا کرتی ہیں، دریاؤں کے پانی رستے چھوڑ جایا کرتے ہیں، برف کی چوٹیاں پگھل جایا کرتی ہیں، مگر اہل حق کے جذبوں میں کمی نہیں آیا کرتی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو شخص آج بھی اسلام کے لیے، اس مقصد کے لیے جو مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، قدم اٹھائے گا، اسے ایک دن بھی چین اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھ لو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور پروگرام آسان، راحت اور نعمت سے مالا مال ہوتا دنیا کے اعتبار سے، تو دوستو، فاران کی چوٹی پر توحید کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر کو پھولوں کی بارش کا इंतजार तो होता, पत्थरों की बारिश ना देखना पड़ती। ये रास्ता मौलाना जंगवी ने फरमाया था, सिपाहे सहाबा का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता है, ये दुखों का रास्ता है। मेरे भाई, मैं अपनी बात को मुख्तसर लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। सीरत का महीना है, अल्लाह ने इंसान पर बेशुमार नेमतें फरमाई। कुरान कहता है तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लग जाओ तो गिन, लेकिन अल्लाह ने अपनी किसी नेमत का एहसान नहीं जितलाया। एक नेमत ऐसी अल्लाह ने अता की कि उस नेमत को देकर अल्लाह ने एहसान जितलाया कि हां मैंने तुम्हें ये नेमत दी है। वो नेमत क्या है? वो नेमत वजूदे पैगंबर है, वो नेमत बेसते पैगंबर है। लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों में रसूल भेजकर एहसान फरमाया। हुजूर की तशरीफ आवरी ये सबसे बड़ी नेमत है। इस कायनात के लिए नेमत उज़्मा अगर कोई चीज है तो वो आमना के लाल का वजूद मुकद्दस है। आपकी अजमत रिफत, आपकी शराफत फजीलत, उसका अंदाजा आप इसी से लगाएं कि हुजूर को भेजकर अल्लाह ने फरमाया मैंने एहसान किया है। वो आए जिनके नबुव्वत पर ईमान लाना मेरे और आप पर तो लाजम है ही है, जिनकी नबुव्वत पर ईमान लाना नबियों पे भी लाजम है, जिनके मैं और आप भी उम्मती हैं और सारे नबी भी उनके उम्मती हैं। मैं और आप भी अपने मुक्तदा और पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुक्तदी हैं। 144,000 कमो बेशंबिया भी हुजूर के उम्मती हैं। अगर आज भी कयामत से पहले कोई नबी वापस आएगा, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, जब गए थे तो नबी थे, जब गए थे तो मुक्तदा थे, जब गए थे पेशवा थे, जब गए थे रसूल थे, जब गए थे तो उनकी तबाह की जाती थी, जब आएंगे तेरे नबी के मुक्तदी होंगे, जब आएंगे तेरे नबी के उम्मती होंगे, जब आएंगे तेरे साथ खड़े होकर पैगंबर की शरीयत पे चलने वाले होंगे। अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान फरमाया कि आमना के लाल को मबूस फरमाया। हुजूर आए तो अल्लाह ये भी बतलाते हैं कि मैंने अपने नबी को किस गर्ज के लिए भेजा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, अल्लाह वो जात है जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर, व दीन अलहक और दीन हक देकर भेजा है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि हिदायत और दीन हक लेकर अल्लाह के नबी दीन हक को तमाम अदियान बातला पे गालिब कर दे, तमाम अदियान बातला पे। अब ये बात समझ में आई कि बेसते पैगंबर का मकसद, हुजूर के तशरीफ लाने का मकसद, हुजूर के कायनात में आने की गज़ो गायब, हुजूर के तशरीफ लाने का प्रोग्राम, आपके आने की गज़ो गायब क्या है? इस्लाम को तमाम बातिल अदियान पे, तमाम बातिल अदियान पे। तो आप इसको सादे लफ्जों में कहें, बेसते पैगंबर का मकसद गलबा इस्लाम है, बेसते पैगंबर का मकसद गलबा इस्लाम है। तो सुनिए, जो मकसद नबुव्वत का होता है वही मकसद फरमा बरदार उम्मत का होता है। नबुव्वत का मकसद गलबा इस्लाम, तो उम्मत का मकसद गलबा इस्लाम। रसूल का मकसद गलबा इस्लाम, मानने वालों का मकसद गलबा इस्लाम। आज अगर कोई हमसे सवाल करे सिपाहे सहाबा क्या चाहती है, हम एक बात कहेंगे गलबा इस्लाम। हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? गलबा इस्लाम। अब इस्लाम का गलबा कैसे हो, इसके लिए कौन सा रास्ता है? तस्बीह पढ़ने से गलबा हो जाए, दुआ करने से गलबा हो जाए, गलबा गलबा कहने से गलबा हो जाए, तारीकियों में खड़े होकर जिक्र करने से गलबा हो जाए? नहीं, गलबा उसी तरह होगा जिस तरह हक व सदाकत का पैगाम फरान की चोटी पे सुना के पैगंबर ने पत्थर खाए, जिस तरह बदर के मैदान में बाद के मैदान में दंदान शहीद कराए, जिस तरह पैगंबर ने अपने साथियों की मुसीबत बर्दाश्त की, जिस तरह बिलाल को तपते अंगारों पे लेटना पड़ा, जिस तरह सहाबा को शेबे अबी तालब में कैद देना पड़ा, जिस तरह वतन की कुर्बानी देना पड़ी, जिस तरह वतन से हिजरत करना पड़ी, मुसीबत उठाई परेशानी उठाई, तब जाकर इस्लाम का गलबा हुआ है। आज भी अगर चाहते हो इस्लाम गालिब आए, पत्थर खाने पड़ेंगे, मुसीबत उठानी पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा, अपने आप को जख्मी कराना पड़ेगा, घरों से बेघर होना पड़ेगा, वतन को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस्लाम का गलबा। अब बतलाए, अब यहां एक बात और भी समझ लें। जब हम कहते हैं हमारा मकसद गलबा इस्लाम है, हमारा मकसद गलबा है, तो इस वजह से कोई हमें दहशतगर्द कह सकता है, फिरका परस्त कह सकता है, तकरीबकार कह सकते हैं? हम जब कहते हैं हमारा मकसद गलबा इस्लाम है तो लोग कहेंगे ये क्या बात है, आप तो फिरका परस्ती करते हैं, आप तो शिया को काफर कहते हैं। शिया को काफर कहना, इसमें इस्लाम का गलबा कहां से आया? इसमें इस्लाम का गलबा कहां से आया? ये बात जहन में रखें। तारीख इस्लाम का मुतालिया इस बात पर गवाह है कि जब भी इस्लाम का गलबा शुरू हुआ, जब भी मुजाहिदीन इस्लाम के कदम बढ़े, हमेशा इस्लाम के गलबे के रास्ते में न काफरों की फौजें रुकावट बन सकी, न कुफर की ताकत हायल हो सकी, न जबरत शद्दत की साजिशें कामयाब हो सकी। इस्लाम का गलबा नाकाम बनाने के लिए जब भी आर्जी तौर पर कोई कामयाबी हुई है तो वो इसी साजिशी अनासर की वजह से हुई। अब आए, इस्लाम गालिब हो रहा है, हुजूर इस दुनिया से गए, 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम गालिब आ चुका था। हजरत सिद्दीक अकबर गए, 11 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम गालिब। हजरत फारूक आजम आए, इस्लाम तेजी से फैला, ईरान की हुकूमत खत्म हुई, ईरान के मोहल्लात पे इस्लाम का फरेरा लहराया। इस्लाम का गलबा इतना तेजी से हुआ कि उसको देखकर आज भी यूरोप के मुस्तशरक अंग्रेज पुकार उठे, अगर उमर 10 साल और जिंदा रहता तो दुनिया से कुफर का सफाया हो जाता।
फारूक आलम,
अब देखें, इस्लाम का गलबा हो रहा था, कोई फौज भी, ईरानी कुव्वत, रूम की कुव्वत, हबशा के नजाशी की कुव्वत, मुसलमानों के सामने दम, तो एक साजिश बनी कि क्यों ना मुसलमानों से क़यादत फारूकी को छीन लिया जाए, क्यों ना मुसलमानों से खलीफतुल मुस्लिमीन को जुदा कर दिया जाए, ताकि जब फारूक आजम नहीं रहेंगे तो फिर इस्लाम का गलबा भी नहीं होगा। हजरत फारूक आजम शहीद कर दिए गए। आप फारूक आजम की शहादत को तय कर लें कि ये इस्लाम के गलबे के खिलाफ पहली साजिश थी, ये इस्लाम के गलबे के खिलाफ पहली साजिश थी कि इस्लाम का गलबा। फिर हजरत उस्मान आए, गलबा उससे भी तेजी के साथ हुआ, 12 साल के अरसे में 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی سرحدیں پھیل گئی.
قرآن ہے.
آج پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. حضرت عثمان غنی کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پر. آپ کے دور میں پہلی بحری لڑائی لڑی گئی, بحری لڑائی. آپ کے دور میں بحری بیڑا تیار ہوا, اس ایک بیڑے میں 1700 کشتیاں رکھی ہوئی تھیں, بہت بڑا بیڑا. پھر دشمن سر جوڑ کے بیٹھا کہ ہم نے تو سمجھا تھا فاروق اعظم کی شہادت سے اسلام کا غلبہ رک جائے گا, مگر یہ تو اور تیزی سے شروع ہوا. انہوں نے کہا مسلمانوں سے عثمانی قیادت کو بھی چھین لو. حضرت عثمان کو بے دردی کے ساتھ شہید, آپ اسے کہیں یہ اسلام کے غلبے کے خلاف دوسری سازش تھی, اسلام کے غلبے کے خلاف. اس کے بعد پھر باغ ڈور حضرت علی کے ہاتھوں میں آئی. دشمن نے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے خیبر کے دار اکھاڑ دیے, یہ تو وہ ہے جس نے مرب کا سر اڑا دیا, یہ تو اسد اللہ ہے, اب نہیں ہم بچ سکتے. تو اس نے کہا مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو. مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک دوسرے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئیں. دونوں لشکر سامنے آئے تو درمیان میں کچھ لوگوں نے قرآن اٹھا لیا, کہا مسلمانوں لڑو نہیں, ہمارے درمیان قرآن ہے, آؤ اس پہ فیصلہ کریں. تلواریں میانوں میں لوٹ گئیں, دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں. رات کی تاریکیوں میں دونوں طرف سے تیر چلائے گئے, شور گوگا کیا گیا کہ فلاں نے حملہ کر دیا. اس نے کہا فلاں نے حملہ کر دیا. مسلمانوں کے دونوں لشکر آپس میں ٹکرا دیے, دو جنگیں ہوئیں, 70,000 مسلمان شہید ہو گئے. آپ کہیے یہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے تیسری سازش تھی. پھر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خارجیوں کے مقابلے میں نکل آئے, تو حضرت علی کی شہادت کوفہ میں ہوئی. یہ چوتھی سازش تھی. پھر حضرت حسن جب انہوں نے باغ ڈور ہاتھ میں لی, انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا, انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں سنو میں اب دو جماعتیں نہیں رکھوں گا, میں علل اعلان اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ پہ رکھ کر پوری امت پیغمبر کو معاویہ کی اقتدا میں کھڑا کر کے دم دوں گا. جب انہوں نے یہ نیک قدم اٹھایا تو انہیں نیزے مارے. نماز پڑھاتے ہوئے نوازہ رسول کے نیچے سے جانماز کھینچ لیا, زہر دیا, دھکے دیے, گالیاں دی, یہاں تک کہ حضرت حسن شہید ہو گئے. آپ کہیں یہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پانچویں سازش تھی. اب حضرت معاویہ آئے. آپ کے دور خلافت میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھیرا لہرانے لگ گیا. اس وقت دنیا کا آباد رقبہ 1,16,00,000 مربع میل پر مشتمل تھا. دور معاویہ میں زمین کے اکثر حصے پر اسلام غالب. حضرت معاویہ بھی فوت ہو گئے. اب میں اگلی بات محمود غزنوی کی, نور الدین زنگی کی, ٹیپو سلطان کی, صلاح الدین ایوبی کی, یہ باتیں سردست چھوڑتا ہوں. اب میں کہتا ہوں آؤ جائزہ لیں, آؤ آپریشن کریں, آؤ تلاش کریں. اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہ جو سازشیں ہوئی ہیں, ان سازشوں کے محرک کون تھے؟ ان سازشوں کے محرک سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے, تاکہ آئندہ ان کی سازشوں سے بچا جائے. تو اب تلاش کرنے نکلے کہ بھائی فاروق اعظم کی شہادت کے ذمہ دار کون ہیں, حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر مسلمانوں کو دکھ ہوا یا خوشی؟ مسلمانوں کو خوشی ہوئی یا تکلیف؟ تکلیف. لیکن اب آپ تلاش کرنے نکلیں گے تو حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر ایک گروہ عید منا رہا ہے اور قاتل فاروق اعظم کو بابا شجاع کہہ کر خراج تحسین پیش کر رہا ہے. ابو لولو فیروز مجوسی کے نام کا فیروزہ ہاتھ میں پہن رہا ہے. تو یقین کر لو کہ یہی فاروق اعظم کے اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلے سازشی. اب حضرت عثمان کی باری آئی. 18 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہے. آپ تلاش کریں کہ قاتل عثمان غنی کون ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر مدینہ ویران ہو گیا، مسجد نبوی سونی ہو گئی، کئی روز تک جنات روتے رہے، کوئی اذان کی آواز نہیں آئی. لیکن آج کون ہے جو عثمان غنی کی شہادت پر عید غدیر مناتا ہے، جشن عید غدیر مناتا ہے؟ تو جب آپ تلاش کریں گے شہادت عثمان پر عید منانے والا تو وہ کون ہوگا، اور پہلے فروزہ پہننے والا کون ہوگا، قاتل فاروق اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے والا کون ہوگا. پھر آگے چلیں، پھر آپ آگے چلیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان میں رات کی تاریکیوں میں تیر چلانے والے کون تھے؟ تو پڑھ کر دیکھ، تاریخ اٹھا کر دیکھ، سننے کبرا کو پڑھ لے، تاریخ کی کتب کو پڑھ لے، وہ بول کر کہیں گی کوفہ کے شیعہ تھے. کون تھے کوفہ کے؟ پھر تو آگے پوچھ، عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا؟ تاریخ کہے گی کوفہ کا شیعہ تھا. پھر سوال کر، حضرت حسن کو زہر کس نے دی، نیزہ کس نے مارا؟ تاریخ کہے گی کوفہ کے شیعہ تھے. پھر سوال کر، حضرت معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، آج بھی 22 رجب کو معاویہ کی وفات پر خوشی کون مناتا ہے؟ کونڈے کون پکاتا ہے؟ حلوہ کون پکاتا ہے؟ تمہیں حالات بتائیں گے، حالات بتائیں گے. پھر آگے چل، سراج الدولہ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والا میر جعفر کون تھا؟ میر صادق کون تھے؟ کون تھے؟ پھر آگے چل، قائد اعظم کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والا کون تھا؟ تو تمہیں پتا چل جائے گا وہ بھی شیعہ تھا. آج کہا جاتا ہے ہمارے شیعہ نواب نے تو پاکستان کے لیے اتنے پیسے دیے، اسی نواب کا چھوٹا بھائی تو قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا. پھر پاکستان بنا کلمے کے نام پر مولانا عثمانی نے قرارداد مقاصد تیار کی، وہ قانون کا حصہ بننے والی تھی، رات کو شب خون مار کر قانون معطل کر کے برسر اقتدار آنے والا سکندر مرزا کون تھا؟ کون تھا؟ پھر تیرے ملک کو دو لخت کرنے والا یحییٰ خان کون تھا؟ پھر 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی، نتیجے میں مارشاء اللہ آیا، ضیاءالحق نے 12 ربیع الاول کو اسلام کے نفاذ کا اعلان کیا تو کس نے کہا ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں فقہ جعفریہ چاہیے؟ اسلام کا راستہ روکنے والا کون تھا؟ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتا چلا ہر دور میں اسلام کا راستہ روکنے والا، اسلام کا غلبہ روکنے والا کون ہے؟ تب ہم کہتے ہیں ان سازشی عناصر کو، ان آستینوں کے سانپوں کو نکال کے باہر کرو، نکال کے باہر کرو تاکہ آئندہ تمہاری کوشش ناکام نہ ہو، تاکہ آئندہ تمہارے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے، آئندہ تم اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو. ورنہ مقصد کیا ہے؟ غلبہ اسلام. مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اب آئیے اگلی بات، اس دور میں اسلام کے غلبے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ میرے نزدیک 3 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ اول راستہ تبلیغ، دوسرا راستہ جہاد، تیسرا راستہ الیکشن، تیسرا راستہ الیکشن. تبلیغ، لوگوں کو بیدار کرنا، لوگوں کو کے جذبات کو اسلام کے مطابق ڈھالنا، انہیں حقائق سے آگاہ کرنا. جب لوگوں کے جذبات اسلام کے مطابق بن جائیں گے تو اسلام کا جذبہ رکھنے والوں پر کوئی غیر اسلامی شخص حکومت نہیں کر سکتا. دوسرا راستہ جہاد ہے، ابھی میں جہاد کو چھوڑتا ہوں. دوسرا راستہ الیکشن تھا، لیکن گزشتہ 40 سال میں، 40 سال تک تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کا راستہ کامیاب نہیں. کہ الیکشن میں کامیاب ہوگا سرمایہ دار، جاگیردار، نواب، رئیس، وڈیرا، اور وہ کبھی بھی اس ملک میں اسلام، وہ کبھی بھی اس ملک میں شریعت نہیں لائے گا. لہذا آج سے 5 سال پہلے علماء کے طبقوں میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی اور ہے کہ اب اس ملک میں اسلام تلوار کے ذریعے لائیں گے، جہاد کے ذریعے. حکمرانوں، اسلام لاتے ہو یا نہیں لاتے؟ نہیں لاتے، ہم تمہارا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے، ہم تمہارا خاتمہ. لیکن لیکن گزشتہ 4 سال کے عرصے میں کچھ حالات نے ہمیں پھر سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، الیکشن پیسے کا کھیل ہے، سرمایہ کا کھیل ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، کبھی کسی نے قوم کو بیدار بھی تو نہیں کیا؟ کبھی کسی نے قوم کو درد دل بھی تو نہیں سنایا؟ کبھی کسی نے قوم کو اپنی گفتار پر اپنا کردار بھی تو پیش نہیں کیا؟ کبھی کسی لیڈر نے قوم کو جگانے کے لیے اپنا لہو بھی تو نہیں دیا؟ کبھی کسی لیڈر نے قیادت کرتے ہوئے اپنے سینے کو گولیوں سے چھلنی بھی تو نہیں کرایا؟ اور جب کسی نے کرایا تو اس کی عوام بیدار ہوئی، اور بیدار بھی ایسی ہوئی، سرمایہ دار مات کھا گئے، حکمران مات کھا گئے، کراچی سے آئے ہوئے بے سر و سامان جیت گئے. جیتے نہیں جیتے، حکومت ہاری نہیں ہاری، پیسہ ہارا نہیں ہارا، دولت ہاری یا نہیں ہاری. تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عوام کو بیدار کرنا چاہیے. بیدار کرنے کے لیے سولوں کانٹوں کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے، حقائق سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینی چاہیے. کوئی انشاءاللہ دور نہیں، جو حالات جنگ میں ہے وہی حالات فیصل آباد میں بھی پیدا ہو سکتے. اچھا، لوگ بڑے ڈرتے ہیں، کہندے جی انہوں نے فیصل آباد نو بھی جنگ، فیصل آباد نو بھی جنگ. بھئی یہ بتلاؤ، جنگ میں کیا ہوا؟ ہمارے علماء شہید ہوئے ہم سے زیادتی، لیکن فیصل آباد میں جنگ میں یہ ہوا کہ ٹھیلا لگانے والا کونسلر بن گیا، کھڈی بننے والا مسلم لیگ کے ضلع کے صدر کو ہرا کر کونسلر بن گیا، اینٹیں لگا کر دیواریں بنانے والا نوابوں کو ہرا کر کونسلر بن گیا. جب وہ کونسلر بنے تو کونسلر بننے کے بعد وہ گلیوں میں جا کر پوچھتے تھے، بھائی کوئی کام تو نہیں کرانا؟ اگر بلب نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں، صفائی نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں جنگ نہ بن جائے، جنگ میں تو غریبوں کی حکومت ہے، جنگ میں تو مزدوروں کی حکومت ہے، جنگ میں تو علماء کی حکومت ہے، جنگ میں سرمایہ داری ذلیل ہو گئی، جنگ میں جاگیرداری الٹی لٹک گئی، جنگ میں نوابی کا دور ختم ہو گیا. بتلاؤ، آپ کو نوابی کا دور چاہیے یا غریبوں کا دور چاہیے؟ آپ کو لوٹوں کی سیاست چاہیے، نوٹوں کی سیاست چاہیے، یا حق والوں کی سیاست چاہیے؟ یہ سارے بک گئے، آخر وہ اعظم طارق کو کیوں نہ خرید سکے؟ میں پرسوں توبہ میں گیا تو وہاں پر ہمارے ایک آدمی قومی اسمبلی میں کھڑے ہیں. میں نے کہا بھائی تمہارا ایم ایل اے تو وزیر بن گیا تھا، اعجاز الحق تم بتلاؤ تمہارے مسئلے حل ہوئے؟ انہوں نے کہا ریلوے لائن کے اس پار سوئی گیس ہے، 3 سالوں میں اس پار نہیں آ سکا سوئی گیس ایک ریلوے لائن کراس. میں نے کہا یہ تو تمہارے وزیر کا کردار ہے، 1 سال میں بھی اسمبلی رہا ہوں، سوئی گیس لائنیں بھی کراس کر گیا، سڑکیں بھی کراس کر گیا، نہریں بھی کراس کر گیا، دریا بھی کراس کر گیا، 30 میل کا سفر کر کے 14 کروڑ کی گرانٹ سے آج جھنگ کی گلیوں میں داخل ہو چکا ہے. تو بتلاؤ وزیروں نے زیادہ خدمت کی یا فقیروں نے؟ سکندروں نے خدمت کی یا کلندروں نے؟ ہیں یہ کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی بات نہیں، الحمدللہ ایسے ایسے ایم این اے بھی ہمارے ہو گزرے ہیں، ایسے ایسے چیئرمین اور کونسلر بھی ہیں کہ لوگ رات کو سوتے ہیں وہ گلیوں کا پہرا دیتے ہیں. آپ کو ایسا چاہیے یا ایسا چاہیے کہ وہ گلی میں آئے تو آپ سب اس کا پہرا دیں؟ کہتے فیصل آباد کو جھنگ نہیں بننے دیں گے، مرضی آپ کی نہ بننے دو بھائی. ہمارے ہاں تو یہ انقلاب ہے کہ پیسے کے بل بوتے پر کوئی جیت ہے، حکومت کے بل بوتے پر کوئی جیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ پی پی نے آدمی کھڑا کیا ہے نہ مسلم لیگ نے. جنگ میں کوئی بھی مقابلے کے لیے آپ کی دعاؤں سے تیار نہیں ہے. صبح کو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کھڑا ہو گیا ہے، جب رات آتی ہے اس کا اعلان ختم ہو جاتا ہے، وہ گھر کو چلا جاتا ہے. ایک دن اعلان ہوا شیخ یوسف کھڑے ہو گئے، وہ گھر کو چلے گئے. دوسرے جب تک آپ میں سے سوال یہ ہے، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ چیئرمینیاں، یہ میئر شپیں کیا نوابوں، رئیسوں اور جاگیرداروں نے جہیز میں لکھوائی تھی؟ آپ اور ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ ہمارا مقدر غلامی کب سے ہوا؟ ہماری ماں نے ہمیں آزاد جنا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. تو وعدہ کرو، عہد کرو کہ ہم اپنے اندر سے دینی سوچ، غیرت اور حمیت پر کا جذبہ رکھنے والے اپنے نوجوانوں کو آگے لائیں گے، اور جس روز یہ آگے آئیں گے خدا کی قسم نظام بھی بدلے گا، پاکستان میں اسلام کا غلبہ بھی ہو جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ نالی، یہ سولنگ، یہ سکول، یہ بجلی، یہ رشوت، یہ ناانصافی، یہ ظلم، یہ کیا ہے؟ یہ سب نظام کی خرابی کا نام ہے، یہ سب نظام کی. اور نظام بدلنے کے لیے اسمبلی کے 217 ممبروں میں 13-17 ممبر کافی ہیں. 17 ایم این اے بہادر، نڈر، بے باک، جری، غیور، دیندار اگر اسمبلی میں پہنچ جائیں جوتے مار مار کے اس نظام کو گندی نالی میں پھینک دیں گے، قرآن و سنت کا نظام نافذ کروا دیں گے. اور جب نظام بدلے گا تیرا حق گھر بیٹھے تجھے ملے گا، تیرا حق تجھے گھر بیٹھے. تو کہتا ہے میں بے روزگار ہوں، سند لے کے گھومتا ہوں، او اسلام تو وہ ہے پیدا ہونے والے بچے کو بھی وظیفہ دیتا ہے، اسلام تو وہ ہے دریا کے کنارے پر پیاسے کتے کو بھی پانی دیتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو عزت کا رکھوالا ہے، عصمت کا رکھوالا ہے، تیری چار دیواری کے تحفظ کا نعرہ لگانے والا. اگر کوئی نظام ہے تو وہ نظام سپاہ صحابہ، اسلام کے غلبے کے لیے سرگرم عمل ہے. ابھی ہماری سوچ یہ ہے کہ قوم میں بیداری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے انشاءاللہ. اس الیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ بیداری کتنی ہو گئی. اگر یہ راستہ بیداری کا چلا, یہ الیکشن نہ صحیح, آئندہ الیکشن تک اس ملک میں بڑی حد تک بیداری آ جائے گی. اور اگر نہ آئی پھر کلاشن کوف کا راستہ تو ہے, پھر تلوار کا راستہ تو, پھر لچوں کو, لفنگوں کو, بدماشوں کو, عیاشوں کو, شرابیوں کو, بدکاروں کو, لٹیروں کو, بڈیروں کو, سرمایہ داروں کو, جاگیرداروں کو قوت بازو سے اسمبلیوں سے نکال کر باہر پھینکیں گے. پھینکنا چاہیے نہیں پھینکنا چاہیے؟ تاکہ نظام درست ہو, اسلام کا غلبہ ہو. یہ ہے ہماری منزل. سوچ لو, سمجھ لو, تنہائی میں جا کر فیصلہ کر لو, یہ کام اچھا ہے, یہ راستہ صحیح ہے, ہمارے ساتھ چلو, ہمارا ساتھ دو, یہ کام غلط ہے, یہ راستہ درست نہیں ہے, تو گھروں میں بیٹھے رہو. آپ ہمیں سلام کہیں, ہم آپ کو سلام کہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واصلح لنا شأننا. اللهم رب اغفر لنا ورحمتك برحمتك.
ارے کام ساتھی سمنا بعد جلسہ میں